نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله ایک دفعہ پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل سيدنا مولانا محمد نبارك وسلم صلاته وسلام عليك يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الصد تکریم علیہ الصلات والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، کتاب الایمان میں سے بخاری شریف کتاب الایمان میں سے حدیث حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے گزشتہ درس میں آپ حضرات نے ایک نشست اس حوالے سے فرمائی ہے جس میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے اصل ایمان کے حوالے سے امت کو تعلیم مرحمت فرمائی۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے اندر دو صحابیوں سے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل کی ہے، جس کا ذکر میں نے اختصار کے ساتھ پہلے درس میں بھی، یعنی کل تو درس نہیں ہو سکا، جمعے کے دن جو درس ہم نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے، اور آپ کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے اور آپ سے محبت کیوں ضروری ہے، اس حوالے سے اس کی پہلی قسط، پہلی نشست گویا کہ آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے حلاوت ایمان کے ساتھ ساتھ دو حدیث پاک بخاری شریف میں جمع فرمائی، ایک حدیث حضرت انس بن مالک سے لی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے لی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے جو حدیث ہے اس کے الفاظ، پیغام دونوں میں ایک ہی ہے لیکن الفاظ کے اعتبار سے کچھ کمی بیشی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت ہے اس میں الفاظ ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم والذی نفسی بیدیہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبض قدرت میری جان ہے، تم میں سے وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جس وقت تک میں اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ سے جو روایت ہے اس میں والذی نفسی بیدی کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ڈائریکٹ یہ الفاظ ہیں کہ سرکار نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس میں شروع کے الفاظ نہیں، آخر میں اضافہ ہے کہ تم میں سے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں ہو نہ جاؤں اس کے نزدیک محبوب، من والدہ وولدہ، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور ہر اس شخص سے زیادہ عزیز ہو جاؤں جو شخص محبت، عقیدت، احترام اور تعظیم کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کے حوالے سے گزشتہ درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں مقدمہ محبت کو رکھا تھا، وہ اگر آپ کے ذہنوں میں زندہ رہے اور موجود ہو تو جب ہی آگے کی ابحاث سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن وقت اس وقت زیادہ ہو چکا تھا اور ہمارا درس کا جو وقت ہے وہ مکمل ہو چکا تھا، اسی وجہ سے گویا کہ اس کی ایک ہی نشست پیش کی گئی ہے۔ یقیناً دونوں تقریر کو جب آپ ملا کر سماعت کریں گے تو یہ آگے کا تسلسل بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ میں صرف دو الفاظ پیچھے سے ریپیٹ کر کے آگے کی طرف چلا جاتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ محبت رسول، بعض لوگوں نے یہ مانا کیا کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا، ہم نے اس کا پہلا مانا یہ کیا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لا یؤمنو، لا کو ایمان کے کمال کی نفی کی ہے، لیکن اس کے ایک ترجمہ سرے سے نفی کا ہوتا ہے کہ لا یؤمنو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کہ جس کے دل میں میرا احترام اس کے والد، اس کی اولاد اور ہر شے سے زیادہ عام نہ ہو جائے، ہر شے سے زیادہ اعلیٰ نہ ہو جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مطلقاً اگر دل میں نہ ہو تو مطلقاً ایمان بھی دل میں نہیں ہے۔ جتنی آپ کی محبت دل میں رہے گی اتنے ہی ایمان کا درجہ دل میں باقی رہے گا۔ ابن تیمیہ نے بھی اس اصول کو تقسیم کیا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ یہ طے شدہ امر ہے کہ ہر عمل، ہر کام، خواہ وہ حق ہو یا باطل، اس کے پیچھے جو چیز اور جو طاقت کار فرما ہوتی ہے وہ محبت ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ حق کا کام ہو یا باطل کا کام ہو، اس کام کی اصل محبت ہوتی ہے۔ کسی بھی کام کی اصل محبت ہوتی ہے، اور محبت کے ساتھ تصدیق ہی اصل ایمان ہے۔ کیونکہ ایمان یہ تھا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کو کئی اور الفاظوں سے بھی ذکر کیا گیا ہے، ایمان مجمل میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، یہ ایمان تفصیلی ہے، ایمان مفصل ہے۔ ایمان مجمل کے اندر اس کا اختصار ہے، اجمال ہے، اور تفصیل یہی ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیری و شرری من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ ان تمام چیزوں کا اقرار اسلام ہے، میں اللہ پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، قیامت پر ایمان لایا، مر کر اٹھنے پر ایمان لایا، ہر شے کا خالق اللہ ہے، میں اس پر ایمان لایا، سارے رسولوں پر ایمان لایا، ساری کتابوں پر ایمان لایا، ان تمام چیزوں کا زبان سے اقرار کرنا اسلام ہے، اور ان تمام چیزوں کو دل سے یقین جاننا ایمان ہے۔ لیکن اس بات کو ذکر کیا گیا کہ ایمان جو اصل میں تصدیق کا نام ہے، ان چیزوں کی تصدیق کا نام ہے، ان چیزوں کی پر یقین کا نام ہے، اور وہ یقین دل میں آتا ہے، دل اس چیز پر یقین کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ دل کا کام ہے یقین کرنا کہ اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، اس کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اس کی تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے، تخلیق خیر اور تخلیق شر کا خالق اللہ ہی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، اس کی تصدیق کرنا کس کا کام ہے؟ دل کا کام ہے، اور دل کے لیے یہ ساری چیزیں اجنبی ہیں۔ دل کے لیے اس تمام چیزوں کو تسلیم کرنا اس میں اجنبیت ہے، دل اس کے قریب نہیں آتا، یہ پیغام دل پر اترنا چاہیے، دل میں ان تمام پیغامات کہ نقوش جمنے چاہیے، دل میں ان تمام پیغام کو سرائیت کرنا چاہیے، دل کو چاہیے کہ ان تمام پیغام کو جذب کر لے، قبول کر لے، لیکن دل کی زمین اس سے ناشنا ہے، اس سے لا تعلق ہے، اس سے آشنا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ جناب محبت کے ساتھ تصدیق ہی اصل ایمان ہے، یعنی حضور کی محبت ہے جو دل کو اور ان باتوں کی دوستی کرا دیتی ہے۔ دل میں اور ان تمام باتوں کے اندر اجنبیت ہے، حضور کی محبت ہے کہ جناب جو دل کو ان باتوں سے دوستی کراتی ہے، دل کی وحشت ان باتوں سے دور کرتی ہے، دل کی لا تعلقی اس بات کو دور کرتی ہے۔ جس قدر حضور کی محبت دل میں آتی چلے جائے گی تو ایمان کے تمام کمال اور تمام مضامین سے ہماری لا تعلقی، بہرا روی ناواقفیت ختم ہوتی چلی جائے گی، اللہ سے واقفیت، ایمان کے تمام درجات سے واقفیت کرانے والی چیز حضور کی محبت ہے، تو جتنی حضور کی محبت دل میں کمال کو پہنچے گی اتنا ہی ایمان دل میں کمال کو پہنچے گا. اس لیے فرمایا کہ لا یومنو، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اگر حضور کی سرے سے محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی تو ایمان اس کے دل میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ایمان اور دل میں اجنبیت ہے، اور ان اجنبیت کو دور کرنے والی چیز حضور کی محبت ہے، حضور کی محبت ہے. اس لیے میں نے ذکر کیا تھا آپ کو گزشتہ تقریر میں، تو بڑا میں نے تفصیلی ذکر کیا، صوفیانہ انداز میں بھی میں نے کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ تعلق ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ حضور کی محبت کو اصل ایمان کیوں کہا جاتا ہے، کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. فاضل بریلوی میں اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، ایمان کی اصل جو ہے وہ حضور کی محبت ہے. کوئی بھی کام چاہے وہ حق ہو یا باطل ہو، اس کے پیچھے محبت اصل ہوتی ہے، محبت ہی باطل کی محبت باطل کام کی طرف ابھارتی ہے، حق کی محبت حق کے کام کی طرف ابھارتی ہے. تو ایمان ہے ان تمام چیزوں کو یقین کرنے کا نام، اس کی تصدیق کرنے کا نام. تو محبت کے ساتھ اس کی تصدیق، محبت کے ساتھ اللہ کو ماننا، محبت کے ساتھ تمام ایمان تفصیل کو ماننا، یہ ہے اصل ایمان. اس کی مثال یوں سمجھے، میں دوبارہ اس مثال کو ذکر کر کے آ جاتا ہوں تاکہ وضاحت ہو جائے، کہ ایک شخص ہے تھک گیا ہے اور وہ کہیں سستانے کے لیے، سکون لینے کے لیے کوئی مسکن تیار کر رہا ہے، کوئی جگہ دیکھ رہا ہے جہاں پر بیٹھ کر اس کی طبیعت میں بشاشی آ جائے. لیکن اس کی طبیعت جس جگہ استقرار چاہتی ہے، جس جگہ بیٹھنا چاہتی ہے، جس چیز کا انتخاب چاہتی ہے، تو وہ انتخاب اس جگہ سے نہیں ہوگا، اس شخصیت کی مرضی سے ہوگا کہ جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے وہ وہیں پر جائے گا، جو جگہ اچھی لگتی ہے وہ وہیں پر جائے گا. اتفاق سے اس کا گزر ایک کھلے میدان سے ہوا، میدان تو کھلا تھا، کھلی جگہ سے بندے کو محبت ہوتی ہے، وحشت دور ہوتی ہے. لیکن وہ بنجر علاقہ تھا، اس پر سوکھے کانٹے تھے، وہ اجڑا ہوا علاقہ تھا، تو وہ اس طرف نہیں جائے گا، اس سے دیکھ کر اسے مزید وحشت ہوگی، اس کے قریب وہ گزر نہیں سکتا. لیکن ساتھ میں جس طرح چھوٹی سی جگہ ہے لیکن وہ لالہ زار ہے، سبزہ زار ہے، خوبصورت جگہ ہے، بیٹھنے کی اچھی نشست ہے، قدرت کے تمام مناظر ہے، تو انسان چاہے گا کہ میں وہاں پر جاؤں، اور انسان اس کو قبول کرے گا، اس کے قریب جائے گا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ میدان جو ہے وہ دل ہے، وہ میدان جو ہے وہ دل ہے، اور جو وہاں بسنے جا رہا ہے وہ ایمان ہے. اب یہ جائے گا اپنی مرضی سے، جہاں پر اس کو سکون ملے گا، جو جگہ اس کی مرضی کے مطابق ہوگی. تو جگہ تو موجود ہے، میدان تو موجود ہے، لیکن یہ کانٹوں کے قریب نہیں جاتا. تو ہمارا دل جو ہے مثل بنجر علاقے کے ہے، ایمان اس میں نہیں آتا. لیکن جہاں پر سبزہ زار ہو، حضور کی محبت کے پھول کھلتے ہو، ایمان وہیں پر جا کر اپنا ڈیرا جماتا ہے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ ایمان ان تصدیقات کے اندر اور دل کے اندر گویا کہ تعطل ہے، تفریق ہے، فرق ہے، وحشت ہے، لا تعلقی ہے. حضور کی محبت جب بیچ میں آ جاتی ہے تو ایمان اور دل کی محبت ہو جاتی ہے، وحشت دور ہو جاتی ہے. جتنی محبت اترتی چلی جائے گی دل اتنا ایمان کو قبول کرتا چلا جائے گا. اس لیے فرمایا لا یومنو احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے وہ شخص مومن جب ہوگا کہ جب میری محبت اس کے نزدیک ہر اس سے دارا اعلی ہو جائے، کہ جو رشتہ اس کے نزدیک محبت کا باعث ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور کی محبت کتنی ضروری ہے. جس کی طبیعت میں وحشت ہے اسلام کے لیے، صحابہ اپنی گردن اتار دینے کے لیے وہ آر نہیں کرتے تھے. قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ توبہ میں ذکر کیا، محبوب اگر ان کی جانوں کو ہم مانتے تو یہ کیا کرتے، انہیں دے دو. حسین صدیق اکبر آ گئے تلوار لے کر، تلوار گردن پر رکھی، کہا حضور کہیں سر اتاروں اپنا، اگر آپ کہہ دیں تو ابھی اپنی گردن مار کر اپنے سر کو آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں. تو یہ وہ محبت کا کمال تھا کہ جس قدر حضور کی محبت دل میں آئی تھی تو اللہ پر یقین کامل ہوتا چلا گیا. ایمان خدا پر یقین کرنا ہے، اور وہ یقین جب تک دل میں نہیں آ سکتا جب تک حضور کی محبت دل میں نہیں آئے گی. حضور کی محبت جتنی دل میں آئے گی اتنا بندہ ایمان کے قریب ہوتا چلا جائے. اور سیدنا صدیق اکبر جو ہیں وہ تو فنا فی رسول ہیں،
وہ تو حضور کی محبت میں رچے بسے ہیں. اس لیے جب قرآن نے یہ کہا کہ محبوب اگر ان کی جانوں کا مطالبہ کیا جاتا تو یہ کیا کرتے. اللہ نے تو گویا کہ ارادے کا اظہار فرمایا. حضرت ابوبکر تلوار لے کر پہنچ گئے اور گردن پر تلوار رکھ کر کہا کہ حضور اجازت دیجئے اگر میری محبت اس بات کی دلیل کا تقاضا کرے یہ گردن میں آپ کے لیے مار دوں تو حضور آپ اشارہ فرمائیے میں اپنی گردن کاٹنے تیار ہوں. تو یہ محبت کا کمال تھا. تو آپ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں وہی ہے کہ ان کا ایمان مضبوط تھا. ایمان کی مضبوطی نماز روزہ نہیں ہے. ایمان کی مضبوطی اصل حضور کی محبت ہے. یہ حضور کی محبت ہی ہے کہ جس سے پھر نماز سے محبت ہو جاتی ہے, پھر روزے سے محبت ہو جاتی ہے, پھر سنتوں سے محبت ہو جاتی ہے. اصل شے جو ہے وہ حضور کی محبت ہے. اور حضور کی محبت ہی سرے سے اگر دل میں نہ ہو معاذ اللہ, تو آپ نے حضور کے زمانے میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ کہتے تھے لا الہ الا اللہ, اللہ فرماتا ہے یہ کافر ہے. وہ کہتے تھے ہم مر کر زندہ ہو جائیں گے, اللہ نے فرمایا یہ کافر ہے. اسلام کی ساری بنیاد اسی چیز پر ہے نا, قیامت کے دن پر ہے. اور اللہ فرماتا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. یہ پہلے پارے کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ. محبوب بہت سے لوگ ایسے ہیں. اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں ہم نے اللہ کو مانا, کوئی بڑی بات نہیں, لیکن جب اللہ یہ کہے کہ یہ مجھے ماننے کی باتیں کر رہا ہے تو کتنا بڑا کمال ہوگا. اب دیکھیں رب ان کے قول کی حکایت کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَنْ يَقُولُ, جو یہ کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ, ہم نے اللہ کو مان لیا. اللہ کو مان لیا, ایمان کی بات کرتے ہیں. اللہ کو جان نہیں لیا, اللہ کو مان لیا. ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کو مان رہا ہے. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, آخرت کو بھی مان لیا. تو جب دل نے مان لیا تو مومن ہونے چاہیے. اللہ فرماتا وما ہم بھی مومنی, لیکن وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ ان کا دل حضور کے احترام سے خالی تھا, حضور کی محبت سے خالی تھا. تو آپ اس سے بھی قیاس کر سکتے ہیں اور استدلال کر سکتے ہیں. منافقین اللہ کو ماننے کے باوجود کافر اس لیے رہے کیونکہ دل اللہ کو ماننے والے ایمان سے جب آشنا ہوتا ہے, جب قریب ہوتا ہے, جب حضور کی محبت حائل ہو جاتی ہے, جب حضور کی محبت معاون بن جاتی ہے, جب حضور کی محبت شامل حال ہو جاتی ہے. ورنہ دل تو کبھی ایمان کو قبول نہ کرے. یہ تو حضور کی محبت ہوتی ہے کہ جناب جو دل اور ایمان کے اندر دوستی کرا دیتی ہے. حضرت گرامی, تو میں نے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اب میرے خیال میں آپ موضوع کی طرف آ چکے ہوں گے اور اس حدیث اور سابقہ درس کی طرف آپ کی توجہ آ چکی ہوگی, کیونکہ آگے کی بحث اس کو سمجھنے کے لیے لائق ہے, ضروری ہے کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ مجھے اپنے تمام رشتوں سے زیادہ فوقیت نہ دے, محبت نہ دے. اب سوال تھا کہ محبت تو غیر اختیاری چیز تھی, اس کا اختیار تو ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ محبت کی نہیں جاتی, ہو جاتی ہے. تو اب اس کا کیا تقاضا ہوگا؟ تو علماء نے جواب دیا کہ اس محبت کا تقاضا تم سے نہیں ہے جو کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے, یہ تو صوفیاء کا کام ہے, اولیاء کا کام ہے, صحابہ کا کام ہے. تم اپنا ایمان بچانے کے لیے محبت عقلی کرو. اس لیے کہ ایک محبت عقلی ہے اور ایک محبت طبی ہے. ایک محبت وہ ہے جو بغیر شکایت سے ہو جاتی ہے, بندے کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ پہلے سے سیکھا ہوا ہوتا ہے. جیسا کھانے پینے سے محبت, مال سے محبت, ماں باپ سے محبت, یہ طبی محبت ہے. اس کے لیے کسی اسکول میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, کسی سے درس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, طبیعت میں پہلے سے موجود ہوتی ہے. لیکن وہ محبت جو عقلی محبت ہے, ایک محبت کا تقاضا طبی ہوتا ہے, یہ غیر اختیاری ہے, یہ خود سے دل میں موجود ہوتی ہے. اور ایک محبت عقلی کہ جس کو بندہ غور اور خوص کر کے کسی سے محبت کرتا ہے, تو اس میں علامت یہ ہے عقل کے نزدیک جو شک ہے, عقل کے نزدیک جو فہرست ہے محبت کرنے کی, تو عقل یہ کہتی ہے کہ محبت اس سے کی جائے کہ جو حسین و جمیل ہو, محبت اس سے کی جائے جو حکیم و دانا ہو, محبت اس میں کی جائے جو علم و حکمت کا ماہر ہو, محبت اس سے کی جائے جو سخاوت اور گویا کہ مقام حشمت پر موجود ہو, محبت اس سے کی جائے کہ جس سے ہمیں دنیاوی فائدہ پہنچتا ہو, محبت اس سے کی جائے جس سے ہمیں اخروی فائدہ پہنچتا ہو, محبت اس سے کی جائے جس کی شفقت کمال پر پہنچ چکی ہو, محبت اس سے کی جائے جس کی اخلاق اور اوتار بہت اچھے ہوں, محبت اس سے کی جائے جو بڑا متین اور مدبر ہو, محبت اس سے کی جائے جو بڑا سنجیدہ اور متین ہو. ان تمام تقاضوں کو اگر دیکھ لیں تو سر فہرست میرے آقا کی ذات میں آتی ہے. تو میں نے اس پر ساری مثالیں گزشتہ درس کے اندر گویا کہ پیش کی تھی کہ محبت کے اگر تقاضے کی آپ بات کرتے ہیں عقلی اعتبار سے تو گویا کہ وہ تمام عقلی اعتبار کی باتوں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یکدم صادق آتی ہے. تو اس لیے جو حدیث پاک میں آیا کہ تم محبت کرو اللہ کے نبی سے تو اس سے مراد وہ محبت ہی عقلی ہے کہ تمہارے عقل کے پیمانے نے جو کسی غیر سے محبت کے انتخابات بنا رکھے ہیں تو ہمارے محبوب کو اس جھروکوں میں دیکھو تو سب سے کامل نظر آئیں گے. اور تمہاری عقل ہمارے محبوب کے بعد کسی اور کے سامنے محبت کے نظرانے اور سلام پیش نہ کر سکے گی, اس لیے تمہیں فرض ہے کہ ہمارے محبوب سے محبت کرو. درود پاک پڑھیے. لیکن وہ عظیم ہستیاں جیسا صدیق اکبر کا نام آیا, ان کی محبت محض عقلی نہیں ہے, ان کی محبت طبیعی ہے, ان کی محبت طبیعی ہو چکی ہے. اور یہ بہت بڑا مقام ہے, یہ ایمان کا سب سے کامل مقام ہے, حضور کی محبت جس کی طبیعت بن جائے, حضور کی محبت جس کی طبیعت بن جائے اور کبھی بھول میں بھی وہ کچھ نہ کر سکے اور دانش میں بھی وہ کچھ نہ کر سکے. تو دیکھیں اپنی جان سے محبت طبی محبت ہے, ماں باپ سے محبت طبی محبت ہے, لیکن صحابہ کرام نے ماں باپ اپنی جان مال دولت بھوک پیاس سب قربان کر دیا اور ثابت کر دیا کہ جس پر حضور کا کرم ہوتا ہے وہ محبت عقلی کے درجے سے اٹھ کر محبت طبی بھی حضور کے قدموں میں لا کر قربان کر دیتا ہے, دل کے تمام گوشے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قربان کر دیتا ہے. تو اب تو یہ حدیث تھی پہلے کہ حضور سے محبت کرنی چاہیے اور وہ فرض ہے, ایمان ہے, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور محبت پر جو اعتراض تھا اس کا بھی ہم نے جواب دیا. اب اس کی قسط میں نے دوسری اس لیے رکھی کہ یہ موضوع مکمل ہو جائے پورا اپنے اعتبار سے. تو سوال ہوتا ہے کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر محبت کی علامات ظاہر ہوتی ہیں. مثلا بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے اس کا صدور ہوتا ہے, جس کو کہا جاتا ہے کہ جناب اس کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے, اس کی زبان بھی بتاتی ہے, اس کی جسم کے حرکات اور سکنات بھی بتاتے ہیں. تو محبت علامات سے پہچانی جاتی ہے. محبت کی علامات کیا ہوتی ہے؟ تو حضور کی محبت کو ہم نے جاننے کی کوشش کی, حضور کی محبت پر جو اعتراض تھا محبت کا اس کو بھی ہم نے جان لیا. اب جس کے دل میں حضور کی محبت ہو تو اس کا کمال کیا ہے, اس کی علامت کیا ہے؟ تو علماء نے اس کی کئی علامات لکھی ہیں, جس میں جو بہت زیادہ مضبوط ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو شخص جس سے محبت ہو جاتی ہے, جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی ادائیں بھی ویسی ہو جاتی ہیں جیسے محبوب کی ادائیں ہوتی ہیں. جیسے محبوب کی ادائیں ہوتی ہیں ویسے اس کی ادائیں ہوتی ہیں, وہ بولتا بھی ویسے ہے جیسے اس کا محبوب بولتا ہے, وہ چلتا بھی ویسے ہے جیسے اس کا محبوب چلتا ہے, وہ بیٹھتا بھی ویسے ہے جیسا اس کو محبوب بیٹھتا ہے. تو مکمل طور پر جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کی اطاعت اور اتباع میں کامل ہو جاتا ہے, اطاعت اور اتباع میں کامل ہو جاتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسی علامت محبت کا ذکر کیا, فرمایا کہ دیکھو رسول سے محبت اصل میں ہماری محبت ہے, یعنی رسول ذریعہ ہے ہم تک پہنچانے کے لیے, تمہیں اس کے بغیر تم ہم تک نہیں پہنچ سکتے. لوگوں نے تقاضا کیا کہ ہم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں, اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا تم اس سے محبت کہاں کر سکتے ہو؟ فرمایا ہم نے اپنا نمائندہ بنایا, اپنا محبوب بنایا ہے, اپنی محبت اور غضب کو اس پہ چھوڑ دیا. جو اسے پیار کرے گا ہم اسے پیار کر لیں گے, جو اسے ناراض کرے گا ہم اس پر غضب کر لیں گے. تو فرمایا ہماری محبت تو بڑی قدر والی چیز ہے, تو ہمارے محبوب کو خوش کرو. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں فرمایا کہ قرآن سے محبت کرو, یہ نہیں فرمایا کہ اسلام سے محبت کرو. اصل جو چیز تھی فرمایا فتبعونی, مرادی معنی میرے محبوب کی اتباع کرو, میرے محبوب کی اتباع کرو. سرکار فرماتے ہیں کہ میرا رب کہتا ہے کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو میری اتباع کرے, یحببکم اللہ, میری اتباع کرنے سے خدا اسے پیار کرنے لگ جائے گا. کوئی کہے جناب ہم نے تو محبت کی بات کی تھی, آپ نے اتباع کا موضوع چھڑ دیا. ہم نے کہا اتباع ہی تو محبت کا نام ہے, اتباعی محبت کا نام ہے, کیونکہ ایک ہے جبرن حکم ماننا, ایک ہے قربان ہو کر حکم ماننا, دونوں میں فرق ہے. جو جبرن حکم مانتا ہے وہ اطاعت ہے, جبرن حکم اطاعت ہے, اور جو بالکل فدا ہو کر حکم مانتا ہے وہ ہے اتباع. میں نے اپنے کسی شاگرد سے کہا کہ جاؤ دوپہر 12 بج رہے ہیں, روزہ بھی تمہارا ہے, سخت دھوپ ہے، جاؤ فلانی لائبریری سے ایک کتاب لے آؤ مجھے درس دینا ہے، پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں نہیں دھوپ بڑی سخت ہے
اور روزہ بھی ہے اس کا، میں نے کہا کہ دیکھو اب ایسا نہ کرو افطاری کرنے کے بعد چلے جانا اور بعد میں لے آنا کیونکہ درس تو مجھے تراویح کے بعد دینا ہے. لیکن اب دو تھے اس میں سننے والے، ایک نے کہا کہ جناب ابھی 12 بجے جا اور لے کر آؤ، فوراً پہنچا،
اگر ابھی نہیں لا سکتا تو بعد میں لے کر آ. تو ایک نے کہا کہ یار ابھی بھی روزہ ہے تو بعد میں افطاری کے بعد تو جان اسی ٹوٹ جاتی ہے، لانا بھی ضروری، نہیں لایا تو مدرسے سے نکال دیں گے. اب وہ ظلمن گیا، جبرن گیا اور لایا اور دے دیا. اور دوسرا وہ تھا کہ جس کو مخاطب تو کیا گیا تھا لیکن رخصت بھی دی گئی تھی، اور اس نے کہا کہ میرے استاد نے مجھے حکم دیا،
فلاں نے مجھے حکم دیا، میری معزز شخصیت نے مجھے حکم دیا، تو یہ دوپہر میرے پاؤں کی بیڑی تو نہیں بن سکتی، ان کے حکم کی فوراً تعمیل ہی میرے لیے واجب ہے. اور وہ دوپہر کے 12 بجے کڑی دھوپ میں جا کر کام کر کے آیا. کام دونوں نے کیا، ایک نے جبرن کیا وہ تھی اطاعت، ایک نے محبوب کی محبت کے غلبے سے کیا، اور ہر شے کوئی پریشانی اس کے لیے آڑ نہ بنی وہ تھی اتباع. حکم دونوں مان رہے، ایک حکم جبرن ماننا ہے وہ اطاعت ہے کہ ماننا ہے اس کو ضروری، ایک ہے کہ حکم تو اللہ کا ہے لیکن اللہ سے بڑا پیار ہے، اس کے حبیب سے بڑا پیار ہے، ایک تو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اس کی تعمیل اطاعت ہے، ایک یہ کہ ان سے محبت کے قالب میں ڈھل کر یہ کہنا کہ ان کا حکم حکم تو ہے لیکن یہ سراسر میرے لیے عبادت ہے، اور محبت میں اس کو بجا لانا یہ ہے اتباع. تو منافق اطاعت تو کرتے تھے اتباع نہیں کرتے تھے، منافق اطاعت تو کرتے تھے اتباع نہیں کرتے تھے، صحابہ اطاعت بھی کرتے تھے اور اتباع بھی کرتے تھے، دونوں کرتے تھے، اور ان کی اتباع کے اندر بھی اطاعت تھی اور ان کی اطاعت کے اندر بھی اتباع تھی. اس لیے کہ اگر ان کا سر حضور کے سامنے جھکتا اور گویا کہ آنکھیں جھکی ہوئی رہتی تو آنکھیں ہی نہ جھکی، اگر آنکھ سرکار کے سامنے جھکی تو یہ ہے اطاعت، اور دل حضور کے سامنے جھک گیا یہ ہے اتباع. تو صحابہ اکرام کی آنکھیں اگر جھکی ہے تو یہ کسی گویا کہ نخرے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، دراصل دل ان کا جھکا ہوا ہے اس لیے آنکھیں بھی جھک رہی ہے، ان کا دل تعظیم کر رہا ہے اس لیے اعضا بھی تعظیم کر رہے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ہماری محبت اور ہماری محبت جو حاصل ایمان ہے اس کو لینا چاہتا ہے، فتبعونی، وہ ہمارے محبوب پر ایسا فرفتہ ہو جائے، ایسا قربان ہو جائے، ایسا محبوب ہو جائے کہ حضور کی سنت پر عمل کرنا اس کے لیے محض حکم نہ ہو بلکہ محبت کا پیغام اور عبادت ہو. جس طرح کھائے پیئے بغیر اسے سکون نہیں آتا، اسی طرح حضور کے عمل، حضور کے فرمان پر عمل کیے بغیر اسے سکون نہیں آتا، وہ اس طرح حضور کی سنت، حضور کا حکم اس کے اندر گویا کہ رچ بس جاتا ہے. تو محبت کی علامات میں سے یہ ہے کہ کسی کو کسی سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، تو اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں. اور علامات کیا ہیں؟ کہ پھر بندہ محبوب کی ہر ادا، ہر حکم کو بجا لاتا ہے، ہر حکم کو بجا لاتا ہے، ہر کام کو بجا لاتا ہے، ہر فعل کو بجا لاتا ہے. اسی طرح علماء نے لکھا کہ حضور کی اتباع ہی اصل محبت ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے حضور کا حکم مانا جائے گا. لیکن امت پر شفقت کرتے ہوئے یہ تعظیم اور یہ طریقہ بھی میرے آقا نے بیان فرمایا کہ جس کی اطاعت اور اتباع جتنی کامل ہوگی، جس کی اطاعت اور اتباع جو زندگی کے اندر، زندگی کے کسی بھی لمحے میں سرے منہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے انحراف نہ کرتا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے انحراف نہ کرتا ہو، وہ اتباع میں کامل ہے تو وہ محبت میں بھی کامل ہے، وہ محبت میں بھی کامل ہے. صحابہ اکرام علی مردوان کی یہی اوتار تھی. اور جو اتباع میں جتنا کم ہوگا، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی حق کیا کبھی خطا کر دی، لیکن حضور کی محبت دل میں موجود ہے، ڈرتا ہے حضور سے، ڈرتا ہے، روب ہے نبوت کا، حضور سے محبت بھی کرتا ہے لیکن کبھی گڑبڑ کر جاتا ہے، کبھی صحیح کر جاتا ہے، تو علماء نے اس کو بھی محروم نہیں کیا، میرے آقا نے اس کو بھی محروم نہیں کیا. فرمایا میری محبت کی علامت تو یہ ہے کہ میری اتباع کرنا، تو جو میری اتباع میں جتنا کامل ہوگا وہ میری محبت میں اتنا ہی کامل ہوگا، وہ ایمان میں اتنا ہی کامل ہوگا. اور جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ اطاعت اتباع میں کمی ہوگی تو دراصل اسے حضور کی محبت میں کمی ہے، اس کی حضور سے
محبت میں کمی ہے، اس لیے اتباع میں کمی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی جو محبت چاہے جتنی بھی دل میں پڑی ہوئی ہے، اس نے ایمان کو دعوت تو دے دی ہے، اس کا مقام بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا برگزیدہ ہے، لیکن وہ استغفار کرتا رہے اور حق کی جانب آنے کی کوشش کرتا رہے. صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 102 کے اندر کتاب الحدود میں روایت موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک شخص تھا، کانا اسمہ عبداللہ، اس کا نام عبداللہ تھا، وکانا یلقب حمارن، اس کا لقب حمار تھا، اس کا حمار کہہ کر پکارا کرتے تھے وہ، کیونکہ بڑا چلبلا تھا، وہ حضور کو آ کر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگ جاتے. اس کی عبادت، اس کا حاصل یہ تھا کہ وہ آتا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کوئی ایسا جملہ بول دیتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگ جاتے. تو حدیث پاک میں آتا ہے وکانا یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کو ہنسایا کرتا تھا، وہ حضور کو، یہی اس کی عبادت تھی اور یہی اس کی مقبولیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا. تو فرمایا کہ وہ حضور کو ہنسایا کرتا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اس سے یہ خطا ہو گئی، وہ حضور سے محبت کرتا، حضور اس سے محبت کرتے، لیکن محبت میں، اتباع میں اس کی کمی تھی، اس لیے کہ محبت میں کمی تھی تو اتباع میں کمی تھی. وہ آتا حضور کو کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگ جاتے. اگر کوئی لطیفے کی بات جو جھوٹ پر اور فحش الفاظ پر مبنی نہ ہو، اس میں کسی شخص کو نام لے کر نامنیٹ نہ کیا ہو، اور تباہ ظرف کے لیے شرعی اصول کے درمیان رہتے ہوئے جھوٹ ایسی چیز کے جس کا نام لے کر، یا جناب ایسی بات کے جس سے کسی کو دھوکہ ہو جائے، ایسی بات نہ ہو، عام قسم سے الفاظ ہو، تو طبیعت کے اندر گویا کہ بشاشی لانے کے لیے اس کو جائز قرار دیا گیا. صحابہ اکرام اس قسم کی باتیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ روایت میں تو یہاں پر بھی آتا ہے کہ عرب کے وہ شعر گنگنا لیا کرتے تھے جس سے طبیعت کی وحشت دور ہوتی ہے، طبیعت کی وحشت دور ہوتی ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو غیر شرعی کلمات یا جناب جھوٹ اور تہمت کی باتیں اس کے اندر نہ ہو، تو یہ جن کا نام عبداللہ تھا، لقب حمار تھا، یہ حضور کی خدمت میں آتے تھے، اور ان کا کام کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنسایا کرتے تھے. ایک دن یہ ہوا کہ جناب نفس نے بہکا دیا اور انہوں نے شراب پی لی، کیونکہ قریب قریب میں شراب کی حرمت ہوئی تھی اور شراب عرب کی گھٹی میں رچا بسا تھا. یہ بھی دیکھیں اتباع کے کتنا کمال ہے، یہ اتباع رسول کا کتنا کمال ہے کہ پورے جوبن پر وہ عادت ہے، پورے جوبن پر وہ عادت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی عادت کی صلاح کے لیے پہلے تو فرمایا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کیا کرو، اس میں نفع کم ہے شر زیادہ ہے، اس کو چھوڑ دو. اور جب نماز میں گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی تو اس کو گویا کہ منع کر دیا گیا. تو اب ان کی گھٹی میں شراب تھی، شراب چھوڑنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے کہ اتنی عادت تھی. لیکن یہ حضور سے محبت اس قدر کامل تھی کہ جب شریعت مطہرہ کے حکم زبان مصطفیٰ سے جاری ہو گئے تو انہوں نے مٹکے کے مٹکے توڑ دیے. آج ہمیں شرم اور عبرت لینی چاہیے کہ جناب ہم نے اپنے ساتھ کیا بنا رکھا ہے. دعویٰ ہمارا حب رسول کا ہے، اللہ معاف فرمائے، اور اتباع رسول کا ہے، کیا ہم نے نفسانی وہ خواہشات چھوڑ دی ہیں جس کا اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا؟ ہم ان صحابہ کے ماننے والے ہیں، ان کے نام لینے والے ہیں، کہ ہم نے وہ طریقے چھوڑ دیے کہ صرف حضور کی محبت کا دم بھرنا ہی کافی ہے، یا جناب اس کی علامات کا اظہار بھی کافی ہے؟ حضرات گرامی، مٹکے کے مٹکے گویا کہ شراب کے تھوڑ دیے، اور مدینے کی گلیوں کے اندر شراب بہ رہی تھی. اب تازہ ہی وقت تھا، قریب کا وقت تھا، یہ شخص اپنے نفس پر اتنا قابو نہ رکھ سکا، گیا اس نے شراب پی لی، شراب پی لی تو پکڑ لیا گیا. پکڑ کر جناب جو ہے کہ وہ سزا جو شریعت مطہرہ نے رکھی ہے وہ اس پر لگائی گئی. اب جناب جو تھا اسے کوڑے لگ رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں میں سے ایک شخص تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہو کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے ہیں اور تو نے یہ کیا حرکت کر دی اور کیا معاملہ کر دیا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تلعنوا فوالله علمت انه يحب الله ورسوله. سکا نے فرمایا اسے لعنت نہ کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. پتا چلا کہ جناب محبت جو ہے وہ کم ہوگی تو اتباع بھی کم ہوگی، لیکن نفس سے محبت کا فائدہ اس کو ملے گا، حضور سے محبت کا فائدہ اس کو ملے گا، حضور کی محبت کا کرم اس کو نصیب ہو جائے گا. اسی کو گویا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس پر لعنت نہ کرو، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. محبت کی ایک علامت یہ پیش کی گئی ہے کہ جس کو جس سے محبت ہو جائے، ایک تو وہ علامت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اتباع میں وہ کامل ہو جاتا ہے، اگر اس سے کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اسے حضور سے محبت میں کمی ہے، کیونکہ حضور سے محبت میں کمی ہوگی تو اتباع میں کمی آ جائے گی. اور فرمایا کہ اس کی دوسری علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اسے اپنے محبوب کے عیب نظر نہیں آتے، اس کی آنکھیں اپنے محبوب کے عیب دیکھنے سے اندھی ہو جاتی ہے، اور اس کے کان اپنے محبوب کے عیب سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں. اپنا محاسبہ ہم کریں کہ ہم کتنا کرے دیتے ہیں باتوں کو. ہمارے نزدیک حرام کاموں کے بارے میں کچھ نہیں ہوتا، 40-40 دن ہم پھرتے رہے لوگ حرام کام کرتے ہو، ہمارے لیے وہ کچھ نہیں ہوتا. دو شیر صلاۃ و سلام کے پڑھ لیے تو 40 دن جس نے اپنے آپ کو گرم کر کے آیا انجن میں وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے، یہ کیسے جائز ہے. تو شرم آنی چاہیے ایسی باتوں پر، اس لیے کہ محبت کی علامت یہ ہے کہ محبوب کے عیب وہ نہیں دیکھتا اور محبوب کے عیب وہ نہیں سنتا. اس لیے سنی نہ عیب دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، بلکہ وہ تو یہی کہتے رہتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حدیث پاک میں آتا ہے، سنن ابی داؤد کے اندر ہے، حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ حب کے شے یعمی و یسم، کہ بندے کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو بندہ اس کی محبت میں ایسے کمال پر ہو جاتا ہے کہ اسے اس کے عیب کو دیکھنے سے وہ اندھا ہو جاتا ہے اور اس کے عیب کو سننے سے وہ بہرا ہو جاتا ہے. جسے حضور کی ذات میں عیب نظر آتا ہے وہ خود عیب دار ہے، اور جس کا ضمیر حضور کے لیے ایسی باتوں کو سننے کے لیے ابھرتا ہے وہ پکا منافق ہے، اس کے اندر ایمان موجود نہیں ہے. کیونکہ محبت کی علامت یہ ہے کہ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کے عیب دیکھنے سے اس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، اور محبوب کے عیب سننے سے اس کے کان بہرے ہو جائیں. اور میرے آقا کا تو نام ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا معنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی حمد اور تعریف کی گئی ہو، جس کو سرایا گیا ہو، اور جس کی تعریف کی گئی رب کی بارگاہ میں جس میں سرایا گیا ہے، جو محمد ہے اس میں عیب کہاں ہو سکتا ہے، اس کے عیب کہاں سنے جا سکتے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر، اور آسمانوں پر آپ کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہے. تو محمد کا معنی ہے جس سے سرایا گیا ہو، جس کی تعریف کی گئی ہو. اس لیے جب کافر بھی اس نقطے کو جانتے تھے، کیونکہ محمد کے لفظ کے اندر برائی نہیں ہے، لفظ محمد کے اندر برائی نہیں ہے، عیب نہیں ہے، تو کافر بھی ان سے زیادہ سمجھدار تھے. ان کو بھی تھوڑا ایسا کچھ مل گیا تھا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں لیا. کافر حضور کو جب لان تان کرتے تو محمد کہہ کر نہیں کہتے تھے، محمد کہہ کر نہیں کرتے تھے، وہ مذمم کہہ کر کہتے تھے، مذمم محمد نہیں کہتے تھے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ مجھے کوئی تعجب نہیں، اللہ تعالیٰ نے قریش کو مجھ سے قریش کو اللہ نے گالی گلوچ میں دور کر دیا ہے، وہ محمد کو گالی نہیں دیتے ہیں، وہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی محمد جو رکھا گیا ہے، یہ اس بات کی بڑی قوی علامت ہے حضرت گرامی کہ آپ کا نام اسم گرامی اس قدر بلند ہے. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو جس سے محبت ہو جائے اسے عیب نظر نہیں آتی، اسے تو مدینے کی مٹی بھی شفا لگتی ہے. پھر ایک لگا مدینے کی مٹی کہاں سے شفا ہو گئی، میں نے کہا جا پھر کلمہ پڑھ دو جائیں اسے، کیونکہ یہ محبت کے تقاضے خشکوں کو سمجھ میں نہیں آتے. کیونکہ جس کے قلب میں جتنی محبت گھر کر جاتی ہے اس کے لیے معاملات عروج ہو جاتے ہیں. یہاں پر تو کمال محبت کا حال یہ ہے کہ حب کے شائع یعنی وہ اسن، بندے کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے عیب کو دیکھنے سے، اس کے عیب کو سننے سے وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے. یہاں تو گنبد خضرا سے بھی پیار ہے، اس لیے کہ اسے حضور سے نسبت ہے. اسے تو مدینے سے بھی پیار ہے، اس لیے کہ اس کو حضور سے محبت ہے. وہ تو مدینے کی مٹی کو عیب نہیں کہتے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عیب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو مدینے کی توہین کو سننا نہیں چاہتے ہیں، تو وہ مدینے کی توہین کو جو نہ سننا چاہتا ہو، اس کے کان حضور کی محبت کے عیب کو معاذ اللہ کیسے سن سکتے ہوں گے؟ جس کے اندر یہ عادت آ گئی اس کا ایمان کامل ہو گیا. تو ایمان کی علامات میں پہلی چیز تھی اتباع کرنا. سن لیجیے غور سے، کیونکہ ہمیں مرنے سے پہلے یہ موقع مل گیا ہے، تو ہمیں یہ موضوع ایسے آئیں بائیں شائیں کر کے نہیں سننا ہے، غور سے سننا ہے. اور اس کو سن کر گھر جا کر رات کے اندھیرے میں پھر اس کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم اس میں کہاں تک پہنچے ہیں. یہ احساس اور محاسبہ میرے دوستو جب تک نہیں ہوگا تو ہر چیز عبس اور فضول رہے گی. شہد سامنے موجود ہو توجہ اس کی مٹھاس کی نہ ہو تو یوں لگے جیسے گھاس کھا رہا ہے. شہد سامنے موجود ہو اور اس پر توجہ نہ ہو تو بندہ اپنا برا کرتا ہے. تو یہ تو وہ مضامین ہیں جو ہمارے ایمان کی اصل ہے. جس نے قبر میں جانے پر یقین ہے, خدا کو جواب دینے پر یقین ہے, جنت پر یقین ہے, عذاب جہنم کا خوف ہے, اسے اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ چیز آئینہ ہے, اس کو آئینہ بنا کر اس میں اپنی تصویر بندہ دے سکتا ہے کہ وہ کمال ایمان میں کہاں تک پہنچ چکا ہے, وہ معاملات میں کہاں پہنچ چکا ہے. تو دوسری علامت یہ ہے کہ محبوب کے عیب دیکھنے سے اور محبوب کے عیب سننے سے آنکھیں اندھی اور کان بہرے ہو جاتے ہیں. اس میں ایک اور بات بتائی ہے کہ محب محبوب کے متعلق کوئی عیب نہیں سن سکتا. اگر کوئی عیب بیان کر دے تو محب فوراً اس کا رد کرتا ہے. یہ ڈھیلوں کے لیے بہت مشکل ہے اور محبوں کے لیے بہت آسان ہے. یہاں پر محبت کی بات یہ کہ ٹھیک ہے ہم عیب نہیں دیکھتے نہیں سنتے, لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی عیب شیطان بیان کرے تو اس کا رد کریں, اس کا رد کریں. اور یہ بہت بڑا مقام ہے, تو خدا کی سنت ہے. خدا کو اپنے محبوب سے سچی محبت ہے. اس لیے جب ولید بن مغیرہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر لان تان کرنا شروع کی تو آج ہمارے حافظ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں سورہ قلم پڑھی ہے. گویا کہ تیسری رکعت تھی اور اس میں سورہ قلم کی ابتدائی آیات شروع کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ فرشتے رحمتیں برسا رہے تھے اس وقت کہ وہ سورہ قلم کی وہ مبارک آئے تھے جس میں رب نے اپنے محبت کے گویا کے پیغام کو بیان کیا ہے اور محبت کے اصول کو بیان کیا ہے کہ محبت جس سے ہو جائے تو اگر اس کے محبوب پر کوئی تانا کرے تو محب اس کا رد کرتا ہے, اس کا رد کرتا ہے. دیکھو خدا کو سارے کافر برا بھلا کہتے تھے, ابو لہب کہتا تھا, رب نے کچھ نہیں کہا. لیکن جب اسی ابو لہب نے سرکار کو کچھ کہا تو رب کریم کو جلال آیا اور محبت صادق تھی. فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب, اللہ رب العزت نے اس کی مذمت میں آئے تو اتاری کہ برباد ہو جائیں ٹوٹ جائیں ابو لہب تیرے وہ گندے ہاتھ جس کو تُو نے میرے محبوب کی طرف کیا ہے. ان ہاتھوں سے اس نے خدا کو شریک بنایا, خدا نے ان ہاتھوں کو کچھ نہ بولا, لیکن جب وہ ہاتھ سرکار کی طرف اٹھے تو خدا نے اس کی بربادی کا اعلان فرما دیا. اور صرف اس وقت تک نہ رہے میرے دوستو, قیامت تک مسلح پر پڑی جائے گی بات. ان کے لیے بڑی موت ہے جو کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا پھر خدا کے پیغام کو تم سمجھے نہیں. جس کو خدا برا کہے اسے جب تک کوئی برا نہ کہے, وہ چاہے کھربوں روپے بھی زکات بانٹتا رہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. لوگ سمجھتے پیسہ دے کے مال حضرت بننا چاہتے ہیں, پیسہ دے کر ہم کوئی گویا کہ امام اعظم بننا چاہتے ہیں. تو پیسوں سے امام اعظم نہیں بنتا, امام اعظم اور اعلی حضرت اس پر عمل کرنے سے بندہ بنتا ہے, ان تمام علامات کو لانے سے بنتا ہے. اعلی حضرت جیسے تو درجنوں علماء ہوا کرتے تھے, لیکن آپ کے علم میں جو آپ پر رنگ کیا اور کمال پر آپ پہنچے وہ ایمان کی علامات تھی اور حضور سے سچی محبت تھی. اس چیز نے فاضل بریلوی کو مقام دیا. اور امام اعظم کو بھی آپ دیکھیں گے کہ حضور سے کامل محبت تھی, اس لیے جان بھی حضور کے خاندان کے لیے قربان کر دی. امام اعظم کے مقابل میں امام شافعی بھی تھے, دیگر اور لوگ تھے, لیکن خدا نے آپ کے درجے کو کیوں بلند فرمایا کہ انہوں نے خدا کی سنت پر عمل کیا, خدا کے طریقے پر عمل کیا. کہ خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی اس کے محبوب پر اعتراض کرتا ہے, اس کے محبوب کے خلاف بات کرتا ہے تو خدا اس کا رد کرتا ہے. ابو لہب انہی ہاتھوں سے خدا کا شریک بنا رہا ہے, خدا نے کچھ نہیں کہا, لیکن جب اسی ہاتھ کی ایک انگلی سرکار کی جانب اٹھی تو رب کریم نے اس کا رد قرآن میں کر دیا اور فرض کر دیا کہ جناب یہ قرآن کی آیتیں ہیں, اب اس کو مسلوں پر بھی پڑھا جائے گا, سینوں میں بھی بسایا جائے گا, زبان پر بھی پڑھا جائے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا دشمن ہو اس کو اسی نظر سے پڑھا جائے تو جس طرح ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹتے ہیں اس طرح وہ دشمن بھی پگھل جاتا ہے. تو یہ رب کریم کی سنت ہے, اس پر عمل کریں آپ, اور ہم سب نے اس پر عمل کرنا ہے. اور میرے ساتھ مل کر یہ جملہ کہیں کہ جناب محب محبوب کے متعلق عیب نہیں دیکھتا, اگر کوئی عیب بیان کرے تو محب فوراً اس کا رد کرتا ہے. یہ ایمان کا خلاصہ ہے. کوئی کہے ہم کو کیا کرنا ہے جناب, ہم تو ٹھیک ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. تو یہ چیز نہیں, وہ بھائی کسی کو برا نہ کہو. میں نے کہا کس کو برا نہ کہیں, مارکیٹ میں اگلے والے نے آپ سے اچھا کپڑا نکالا تو آپ تو برائی اپنے آفس میں اس کی شروع کرنے لگ گئے, اور پھر آپ فلسفہ بیان کر رہے تھے, کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. مارکیٹ میں آپ کی پروڈکٹ کے سامنے دوسری پروڈکٹ آ گئی جناب، تو آپ اس پر گرم ہو گئے، آگ شعلہ ہو گئے، اس نے کہا جی 10 روپے کی، انہوں نے کہا جی 8 روپے کی، اس نے کہا جی 8 روپے کی، انہوں نے کہا جی 7 روپے کی. اب یہ ریٹ کے جو تقابل ہے ایک دوسرے پر جو لان تان ہے، دستو گریباں ہے، اور پھر کہہ دیے کسی کو برا نہ کہو. ہم نے کہا شرم آنی چاہیے، اس مسئلے میں کسی کو برا نہیں کہنا ہے، اس میں تو آپ برائی کر رہے ہیں، اور جس میں برا کہنا عبادت ہے اس کو آپ نے پر حرام کر لیا ہے. بالکل الٹی ہی چال چلی ہے آپ نے، کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. کہا جی آنکھ بند کر کے جی جلوے کیوں نہیں ہو رہے؟ کہا جی آپ کا شٹر گرا ہوا ہے. آنکھ والے تیری جو بن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. تو ایک گندی عادت ہمارے اندر کسی نے ڈال دی ہے کہ جی کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. ہم بھی کہتے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، لیکن جسے خدا برا کہے اسے برا کہنا فرض ہے، اور جسے خدا تعریف کرے اس کی تعریف کرنا فرض ہے. ولید بن مغیرہ نے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، تو اس سے پہلے اور اس نے بہت باتیں کی تھی. اللہ نے فرمایا فلا تطع مکذبین، محبوب یہ تو وہ ہے کہ جو بہت قسم کھانے والا ہے، انتہائی ذلیل ہے. ودو لو تدہنو فیدہنون، محبوب ہم مازم مشائم بن امید، محبوب یہ تو بڑا تانا زن ہے، بہت چلتا پھرتا، منائن الخیری چغل خور ہے، منائن الخیری معتد نسین، نیکی سے منع کرنے والا ہے، حد سے بڑھ جانے والا ہے. ایک ایک علامت اس کی آ رہی ہے. پہلی علامت رب کریم اس کی بیان فرمائی، بڑی قسمیں کھانے والا ہے، انتہائی ذلیل ہے. یہ اللہ فرماتا ہے یہ بڑی قسمیں کھانے والا ہے اور انتہائی گویا کہ ذلیل ہے، بڑا تانا زن ہے. اللہ فرماتا ہے بہت چلتا پھرتا ہے، چغل خور ہے، ہم عظیم مشائن بن نمین، منائن الخیری معتد نسین، نیکی کے کام سے روکنے والا ہے. میلاد نہیں ہوگا، فلانا نہیں ہوگا. میں نے کہا نیکی کے کام سے روکنا ہے تو ولید بن مغیرہ کا نظریہ تھا، نیکی کے کام سے روکنا یہ تو کفار کا طریقہ تھا، اور جو سرکار کا دشمن تھا اس کی علامت سرکار نے یہ بتائی ہے کہ ناک چڑھانے والا، چغلی کرنے والا، اپنے سینے کو تان کر چلنے والا ولید بن مغیرہ. فرمایا کہ محبوب یہ نیکی کے کاموں سے روکتا ہے. اتلم، محبوب سخت گناہگار ہے. اتلم بعد ذالک ذنیم، سخت گناہگار ہے. اتلم نہایت بدخو ہے، بڑا بدتمیز ہے. اتلم بڑا بدتمیز ہے. فرما بعد ذالک ذنیم، اس کے علاوہ محبوب یہ ولد الحرام ہے. اللہ فرماتا ہے اتلم بڑا بدخو ہے، بڑا بد اخلاق ہے. بعد ذالک ذنیم، اور اس سے بڑی بات یہ محبوب یہ تو ولد حرام ہے. تو اب آپ دیکھیں رب کہتا ہے کسی کے ایک عیب پر تم پردہ ڈالو گے تو میں تمہارے 70 عیبوں پر پردہ ڈالوں گا. ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں کسی کو برا نہ کہو، میں نے کہا وہی رب کہہ رہا ہے. رب فرما رہا ہے جب کوئی شخص کسی ایک کے عیب پر مطلع ہو کر اس پر پردہ ڈال دے تو جناب اس کے 70 ایسے عیب جو کھولنے والے ہیں اس پر پردہ ڈل جاتے ہیں. تو اس کو ولد الحرام کہنا، اس کے نسب کے اندر جو خرابی تھی وہ تو سخت اس بات کی تھی کہ اس پر پردہ ڈالنا چاہیے تھا، لیکن رب نے تو خود پردہ اٹھا دیا. اس سے رب تو ستار ہے نا، اس نے پردہ ڈالا نہیں، پردہ اٹھا دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے ہمارے محبوب پر لان تان کی ہے، تو جو ہمارے محبوب کا دشمن ہوگا اس کے پردے رکھنے والا منافق ہوگا، اور اس کے پردے اٹھا دینے والا مومن ہوگا. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحد کی کیا مروت کیجیے. اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا، تو لمباد ازالی کے ذریعے ستار ہے خدا. کس پر؟ مومنین پر. کس پر؟ مومنین پر. لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں عیب تلاش کرنے کی کوشش کرے، اس کے ایک ایک عیب، حکایت اولیاء، تذکرۃ الرشید، سوان قاسمی، تفیت الایمان، اس کے سارے عیب برملا بیان کرو کہ جناب یہ مدرسوں میں کیا کرتے تھے، یہ معاملات کیا کرتے، سب بیان کرو. اس لیے کہ قرآن مجید نے فرمایا اتلم بعد ذالک ذنیب، یہ بدخو ہے. بعد ذالک ذنیب، محبوب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حلالی نہیں ہے، ذنیب ہے، یہ زنا کی اولاد ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، ذنیب زا نون یا مین. ایک روایت کے مطابق 40 نیکیاں ہیں اس کو پڑھنے میں. اس کو آپ نماز میں پڑھتے ہیں. وہ جی برانہ کو اللہ نے رسول کے دشمن میں جو عیب تھا اس کو بیان کیا، اسے ولد الزنا کہا قرآن نے. کیا کہا؟ اور یہ گناہ نہیں ہے. جس کو اپنی شرافت نظر آئے نا، تو سب سے بڑی شرافت کا بادشاہ میرا رب ہے، اور شرافت کے تمغے وہیں سے ملتے ہیں. جو اپنی طرف سے 5 منٹ آگے نکل رہا ہوگا وہ شریف نہیں ہوگا، منافق ہوگا. وہ شریف نہیں ہوگا، منافق ہوگا. جو خدا کی بولی بولے گا وہی مومن ہوگا، جو خدا کی بولی بولے گا وہی مومن ہوگا. میرے دوستو، یہ اس دور میں جب ایک دم فتنے کا دور تھا، اس وقت ان آیتوں پر عمل ہوتا رہا، اگر آج ہم صلح کلیت کی طرف چلے جائیں، پروفیسروں کی باتوں کے اندر چلے جائیں، تو حضرات گرامی ان آیتوں کا ہوگا کیا؟ مجھے ذرا یہ بتائیے پھر. یہ آیتیں صرف تلاوت کے لیے رہے گی یا اس پر عمل بھی کرنا ہوگا؟ میں صرف سوال کرتا ہوں آپ سے کہ ان آیتوں سے صرف گویا کہ صرف اس کی تلاوت کی جائے گی، یا ان آیتوں کو کبھی ہم اپنی عملی زندگی میں لائیں گے بھی، یا اس کو کوئی کام بھی ہوگا؟ اگر عملی زندگی میں اس کو لائیں گے تو پھر یہ پیغام ماننا پڑے گا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحد اور بے دین اس کی کیا مروت کیجئے. اس کی کوئی مروت نہیں ہوگی، مروت مومن کی ہوگی، مروت مومن کی ہوگی. تو محبت کا یہ تقاضا ہے، اپنی نمازیں روزے زکات بچانے ہیں ہم نے، تو یہ تقاضا ہے کہ جناب محب محبوب کے عیب نہیں دیکھتا، اور اگر کوئی عیب بیان کر دے اس کی تربیت کرتا ہے. آخر میں آئیے چند باتیں میں مزید اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے گا. محبت کی تیسری علامت یہ ہے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے بندہ اس کا ذکر بہت کرتا ہے. کہیں سبحان اللہ. یہ کہتے یار تم مصطفیٰ مصطفیٰ کہہ دو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. کہا تم خدا کو بھول گئے؟ ہم نے کہا بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ محمد مصطفیٰ کا نام لینے سے خدا کا بھولنا لازم آتا ہے. سرکار کی ذات کیا خدا کے لیے حجاب ہے؟ اگر سرکار کی ذات معاذ اللہ خدا کے لیے حجاب ہوتی تو سرکار کو اپنی محبت کی علامت خدا کیوں بناتا؟ بولے ان کو تم تحبون اللہ فتبعونی، جو میرے قریب آنا چاہتا ہے، مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، وہ میرے محبوب کے پاس چلے گا. فرما ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، محبوب جس نے تیری اطاعت کی اسی نے تو اللہ کی اطاعت کی ہے. فرمایا کہ جناب یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والے ایمان تو لائے، لیکن جب میرے محبوب بات کر رہے ہو تو اپنی آوازوں کو اٹھانا نہیں، اپنی آوازوں کو اٹھانا نہیں. تو خدا تو خود جگہ جگہ اپنے محبوب کے اکرام اور احترام کو بتاتا ہے، واضح کرتا ہے. تو خدا جب خود اپنے محبوب کے مقام کو اور جو محبوب سے دشمنی رکھے ان کی مذمت کو بیان کر کے اپنی محبت کے کمال کو بیان کرے تو اس کا خود سے خود کو بھلانا لازم نہیں آتا. تو انہی باتوں کو یاد کر کے ذکر کرنے سے خدا کو بھلانا کیسے لازم آ سکتا ہے؟ تو کتنی بڑی جہالت ہے. کہتے جی سرکاری سرکار، حضوری حضور، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو آپ نے نہیں دیکھا؟ وہ تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. حضور وضو کر رہے ہیں، ہم نے تو صرف ناطے گنگنائی ہے، ہم نے تو صرف ناطے گنگنائی ہے، ہم نے تو یہ کہا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. صحابہ تو جب جاگ رہے ہوتے تو گھر چھوڑ کر بھاگتے سرکار کو دیکھنے کے لیے، کام کر رہے ہوتے تو کام چھوڑ کر آتے. میرا آقا فرماتے کیوں آتے ہو؟ کہ حضور جب آپ کی یاد آتی ہے تو پھر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے. جب یاد آ گئے ہیں تو سب غم بھلا دیے ہیں، تو حضور پھر دل یہ کہتا ہے کہ آپ کے قدموں میں دوڑ کر آ جائیں. حضرت صوبان سرکار کے سامنے بیٹھے تھے اور رو رہے تھے. میرا آقا نے فرمایا صوبان روتا کیوں ہے؟ کہا کہ حضور یہاں تو کام میں اگر میں مصروف ہو جاؤں، آپ کی یاد آئے تو کام تو چھوڑتا ہوں، بھاگ کر آپ کو دیکھنے آ جاتا ہوں. حضور آپ جنت میں تو بڑے بلند مقام پر ہوں گے، اور حضور اس وقت میں آپ کو کہاں دیکھوں گا؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا مجھے دیکھنے کی خواہش نہیں، اللہ کو دیکھنے کی خواہش کر، اللہ کو دیکھنے کی خواہش کر. یہ کتنا منحوس ذہن ہوتا ہے کہ جس میں فرق آتا ہے، یہ کتنا خشک ذہن ہے. ایمان میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ تصدیق حضور کی محبت کے بغیر نہیں آتی. یہ نقطہ یہاں پر آپ سمجھے، تصدیق حضور کی محبت کے بغیر نہیں آتی. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، یہ ساری چیزوں کی تصدیق دل میں جب آئے گی، جب حضور کی محبت آئے گی. اور حضور کی محبت کے بغیر زبردستی اس کو دل میں داخل کرنے کی کوشش کرو گے تو یہی کرشمے ہوں گے جو یہ بیچارے کر رہے ہیں. پہلے چاہیے تھا کہ حضور کا احترام بیان کرتے، زمین کو زرخیز بناتے، اس میں ہل چلاتے، پھر ایمان کا بیج ڈالتے تو سبزہ دار آتا نا. زمین بنجر تھی، اس پر پانی کے پانی اڈھیل رہے ہیں، وہ اور سخت ہوتی جا رہی ہے، زمین اور سخت ہوتی جا رہی ہے. چاہیے تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اس کو زرخیز کرنے کے لیے تیار کرتے، پھر ایمان کا بیج ڈالا جاتا تو پھر لالہ زار اور سبزہ زار اس پر تیار ہو جاتا. تو حضرات گرامی آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت کیا ہے، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کے ذکر میں وہ کثرت کرتا ہے. محبت کے ذکر میں وہ کثرت کرتا ہے، محبت کے ذکر میں کثرت ہوتی ہے. فرما من احب شیئا اکثر ذکرہ، میرا آقا کی حدیث ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ذکر کے اندر وہ کثرت کرنے لگ جاتا ہے، کثرت کرنے لگ جاتا ہے. اور رب کتنی محبت کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ، یہ ایک جملہ ہے. یصلون علی النبی یہ مضارع سے دوسرا جملہ ہے. علماء نے فرمایا انا حروف مشبہ بالفعل ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ فعل مضارع ہے، تو جب اس کی خبر فعل مضارع آ جائے تو یہ تجدد پر دلالت کرتا ہے، دباؤ پر دلالت کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے پڑھ رہا ہے، ہمیشہ پڑھتا رہے گا، اللہ ہمیشہ سے پڑھ رہا ہے۔ ہم نے دو منٹ نعت پڑھی تو آپ ناراض ہو گئے، اللہ تو ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے۔ خدا جب خود محبوب کو یاد کرے تو شرک نہیں، اس نقطے کو دیکھیں، خدا جب خود اس محبوب کا ذکر کرے تو خدا ناراض نہیں ہوتا، اور ہم خدا کی سنت پر عمل کر لیں تو خدا ناراض کیسے ہوگا؟ تو بیماری تمہارے دلوں میں ہے، خدا کی جانب سے کوئی بیماری نہیں ہے، اور خدا کی جانب سے بیماری کا کوئی اعلان بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسی بیماری بیان کی گئی ہے۔ تو لہذا یہ بیماری خود دل میں پیدا ہو جاتی ہے، جس کو قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اگر بندہ اس کے صلاح کی طرف نہ آئے، اس کے فہم کی طرف نہ آئے، تو خدا کہتا ہے کہ ہم اس کو پھر بڑھاتے رہتے ہیں، معاذ اللہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر صلاح، صلاح پڑھتی، صلاح کا معنی دعا، کیا ہے صلاح کا اصل معنی ہے دعا۔ اب صلاح کا معنی کبھی مغفرت بھی ہوتا ہے، کبھی رحمت بھی ہوتا ہے، کبھی دعا بھی ہوتا ہے، کبھی نماز بھی ہوتا ہے۔ اسی بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری علیہ رحمٰ نے جناب اس کے معنی کو ذکر کیا ہے کہ جب صلاح کا لفظ کتاب التفسیر میں اسی آیت کو جب لیا امام بخاری نے تشریح کے لیے کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صلاح کا لفظ جب سرکار کی جانب ہو، مبذول ہو، اور اس کا بولنے والا صلاح رب ہو، تو رب کا صلاح پڑھنا نبی پر کیا معنی رکھتا ہے؟ تو فرمایا وہاں پر معنی یہ بنتا ہے، غور سے سنیے، فرمایا کہ صلات اللہ ثناؤہ، رب کا صلات پڑھنا کیا ہے؟ ثناؤہ، مصطفیٰ کی ثنا کرنا ہے۔ یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے۔ فرمایا صلات اللہ ثناؤہ، صلات رب پڑھتا ہے، اس کا معنی یہ کہ رب مصطفیٰ کی ثنا کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، کیسے؟ تنہا یا مجمع میں؟ فرمایا عند الملائکہ، فرشتوں کی محفل میں۔ تو جب فرشتوں کی محفل میں خدا تعریف کرے اور فرشتے سرکار کی تعریف کو سن کر خدا کو نہ بھولیں، تعریف خود خدا کرے، نعت خدا پڑھے، نعت خدا پڑھے، سنیں فرشتے، جماعت سامعین کی مجمع فرشتوں کا ہو، اور ذاکر خدا ہو، نعت مصطفیٰ کی ہو، اور اس میں فرشتوں کی توحید میں کوئی فرق نہیں آتا، فرشتوں کی توحید میں کوئی فرق نہیں آتا، فرشتوں کی عقیدت میں، ارے فرق آئے نہ آئے یہ الگ مسئلہ ہے، اور فرشتوں میں فرق آ نہیں سکتا، ان کے لیے آنا کسی چیز کا پایا جانا یہ محال ہے، وہ خدا کے کسی امر سے نہیں لوٹ سکتے۔ لیکن بفرض محال اگر خدا کی تقدیر اس جانب ہوتی تو حضرات گرامی، تو خدا کے علم میں تو یہ ہے نا کہ کس چیز سے فرق آتا ہے، کس چیز سے نہیں آتا، تو خدا کا بھی ذکر اگر آنا ممکن ہوتا تو خدا کا بھی ذکر نہیں کرتا۔ پتا چلا کہ حضور کے ذکر سے خدا کا پتہ ملتا ہے، خدا کا بھولنا نہیں ملتا، اس لیے رب خود ذکر کرتا ہے۔ اگر جس ذکر سے خدا کی ذات خود اوجل ہو جائے اور خدا کی ذات کے پردے گویا کہ خود گر جائے معاذ اللہ، اور خدا کی ذات مستور ہو جائے، خدا کی ذات کا پتہ اوجل ہو جائے، تو اللہ وہ ذکر کیوں کرے؟ کیونکہ خدا نے تو ساری کائنات کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اور خدا کا ہر ذکر اپنی پہچان کے لیے ہوتا ہے، تو مصطفیٰ کا ذکر خدا خود کر رہا ہے، تو دراصل خدا کا ذکر مصطفیٰ کے لیے کرنا، دراصل یہ اپنی پہچان کرانا ہے۔ فرما ثناؤہ عند الملائکہ، تو خدا جو بھی ذکر کرتا ہے خدا، وہ اپنی بڑائی کے لیے کرتا ہے، خدا کا ہر ذکر اپنی ذات کے تعارف کے لیے ہوتا ہے، ہر ذکر، آپ علم کلام پڑھ کے دیکھیں، ہر ذکر خدا کا اپنی تعریف کے لیے ہوتا ہے، اپنی بڑائی کے لیے ہوتا ہے، اپنی معرفت کے لیے ہوتا ہے کہ بندے میرا یہ ذکر سن کر میری پہچان کو اپنائے۔ تو خدا کے ذکر میں سے ایک ذکر ذکر مصطفیٰ بھی ہے، خدا کے ذکر میں سے ایک ذکر ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ پتا چلا کہ ذکر مصطفیٰ خدا کے دربار سے دور نہیں کرتا، بلکہ خدا یہ ذکر کر کے خود اپنے بندوں کو اپنی معرفت کراتا ہے کہ صلاۃ اللہ ہے ثناؤہ عند الملائکہ۔ تو حق فرمایا کسی نے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر سرکار کے ذکر سے خدا کا بھولنا لازم آتا تو خدا یہ نہ کہتا کہ ورفعنا لک ذکرک،
خدا تو یہ کہتا محبوب تو مجھے یاد کر رہا ہے اور یاد کرتا رہے اور یاد کرتا رہے، تیری زبان سے میری یاد نکلے گی امت کو درس ملے گا. اللہ فرماتا محبوب تو مجھے یاد کرتا رہے میں تجھے یاد کرتا رہتا ہوں. فذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کر میں تیرا چرچا کرتا ہوں. فرما ورفعنا لک ذکرک، تو نے میری یاد میں کمال کیا اور آج ہم تیرے چرچے میں بھی کمال کر دیتے ہیں. کلمے میں تیرا نام ہے، ادا میں تیرا نام ہے، ہمارے نام کے ساتھ تیرا نام ہے. پوری دنیا اٹھا کر دیکھیں، کہیں طلوع ہو رہا ہے تو کہیں غروب ہو رہا ہے، کہیں مغرب کی اذان ہے تو کہیں فجر کی اذان ہے. جہاں خدا کا نام ہے وہاں مصطفیٰ کا نام ہے، جہاں خدا کا نام ہے وہاں مصطفیٰ کا نام ہے. مصطفیٰ خدا کا ذکر کر رہے ہیں اور خدا مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے. مصطفیٰ کیا، ورفعنا لک ذکرک، محبوب بلند کر دیا ہم نے تیری یاد کو تیرے لیے، تیری یاد کو تیرے لیے. ایک روایت میں آیا کہ تیرے ذکر کو ہم نے اپنا ذکر بنا لیا ہے اور اپنے ذکر کو تیرا ذکر کر دیا ہے، کہ جو مجھے یاد کرے گا وہ تجھے یاد کرے گا اور جو تجھے یاد کرے گا اس نے مجھے یاد کر لیا. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہمیں ان محبت کے تمام تقاضوں پر عمل پیرا فرمائے. اب وقت پھر پورا ہو چکا ہے اور اس موضوع کی پسندگی اب باقی ہے. میں دیکھوں گا آنے والے درسوں کے اندر اگر وقت ملا تو اس کے تسلسل کو پورا کروں گا. اب یہ درس کے چند ہی کلمات تھے، اصل بحث اس کی آخر کی گویا کہ رہ گئی ہے، لیکن آنے والے درسوں میں میں پیش کروں گا. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے جو گفتار ہمارا تھا اسے اللہ ہمارے کردار میں تبدیل فرمائے. فرشتے بھی مصطفیٰ کے ذاکر ہیں، خدا بھی مصطفیٰ کریم کا ذکر کرتا ہے. اس کا ذکر کرنے سے، وہ جب رسول کا ذکر کرے تو احتجاج الی الغیر لازم نہیں آتا، اس لیے کہ اس کی ذات مصطفیٰ کا ذکر جب کرتی ہے تو اس لیے کرتی ہے کہ جس طرح خدا کی ذات کو پہچاننے کی کئی علامات ہیں. خدا اگر سورج کو یاد کرتا ہے تو اپنی معرفت کے لیے، اس کے ذریعے مجھے پہچانو. زمین کا ذکر کرتا ہے تو اپنی معرفت کے لیے، اس کے ذریعے مجھے پہچانو. اور مصطفیٰ کے ذکر میں جو خدا نے بات فرمائی ہے، ایسا ذکر کسی کا نہیں ہوا. اسی لیے خدا کے دعوی توحید کی سب سے بڑی دلیل ذات مصطفیٰ، اور جو دلیل کے جتنے گن گاتا ہے وہ دعوے کا اتنا زیادہ ماننے والا ہے. یہ کہتے ہیں اللہ کو ہم مانتے ہیں، ہم نے کہا مصطفیٰ کا ذکر کا ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ جناب دعوے کا وہ منکر ہے جو دلیل سے پیار نہ کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دعوے کا تو قبول کرے اور دلیل کو جھٹلا دے؟ یہ تو منافق ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پاگل پن ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو دلیل کا جتنا چاہنے والا ہوگا وہ دعوے سے محبت کر رہا ہے جب تو دلیل کو چاہ رہا ہے، کیونکہ دعوے کی طرف جانے کے لیے دلیل معاون بنتی ہے. اور اگر عدالت کے اندر دعووں پر فیصلہ نہیں دیا جاتا، دلیلوں کو قائم کیا جائے، وہ کہے جج صاحب دلیلیں میں نہیں مان رہا ہوں کچھ بھی، چھوڑو ان دلیلوں کو اور دعوے کی طرف جاؤں گا، وہ کہیں گے عدالت سے نکل جاؤ، توہین عدالت ہے یہ، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ جناب دعووں کو کس طرح سماعت کیا جاتا ہے، کچہریاں کس طرح ہوتی ہے، وکیل کس طرح لائے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں لوگوں کے لیے مبارکباد کہ جنہوں نے حضور کی محبت کو اپنے لیے لازم کر لیا، حضور کے ذکر کو اپنے لیے لازم کر لیا ہے، وہ مراد کو پہنچ گئے ہیں. اور اسی کو شاعر مشیر نے کہا تھا، اسی کو کہا تھا، اگر یہ موٹی بخاری شریف اتنی جلدوں پر جو ہے اس کو پڑھ کر بھی بندہ کچھ نہ سمجھے تو اس نے تو ایک بال جبریل لکھ کر بہت کچھ سمجھ گیا. وہ کہتا ہے جی کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے. یہ کتنی گہرائی کی بات کی ہے، خشکی دور کرتا ہے دماغ کی، کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہ قلم تیرے ہیں، لوہ قلم تیرے ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہماری اس مختصر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولا کریم جو حضرات یہاں پر تشریف لائے اور جنہوں نے اپنا قیمتی وقت یہاں پر صرف کیا، تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما. مولا کریم تمام کی حاضری اور تمام کے جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جنہوں نے صدقات، زکوٰۃ، خیرات تمام معاملات کیے، مولا کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم نے جو زکوٰۃ اور خیرات کی بات کی ہے وہ مقبول جب ہوگی جب حضور کی محبت کی طرف ہم آئے. مولا کریم اصل شے حضور کی محبت ہے علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار کی محبت کے صدقے ہمیں ہر عبادات کو حضور کی محبت کے صدقے اور تیری محبت کے صدقے عمل پیرا ہونے کی توفیق محمد کرو. مولا کریم اپنی توفیق ہمارے شامل حال کر اور ہمیں نفس امارہ کے شراروں سے اور مولا کریم شیطان کی شر سے محفوظ فرما. ہمارے جو بھائی احباب یہاں پر بیٹھے ہیں، مولا کریم جو جس مرض میں مبتلا ہے، روحانی جسمانی تمام کے روحانی جسمانی امراض سے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ شافعہ نافعہ مرحمت فرما. مولا کریم جو اپنے کاروبار کے مسائل میں پریشان ہیں کہ کوئی مال حبس ہو گیا ہے، کہیں پھنس گیا ہے، آنے کی امیدیں نہیں ہیں، مولا کریم ان رزق حلال جو تو نے ان کے لیے مہیا کیا تھا مسخر کرتے ہو، مولا کریم عافیت کے ساتھ جو ان کے ساتھ معاملہ بہتر ہے وہ فرما، مولا کریم ان کے مالوں کا اگر لوٹانا ان کے لیے بہتر ہے تو مولا کریم اپنے تصرف کاملہ کے تحت اور استقلالی قوت کے تحت مولا کریم ان کے مالوں کو ان کے حقوق تک پہنچا دے، اور مولا کریم ان مالوں کا لوٹنا ان کے لیے ضرر کا باعث ہے تو ان کے لیے اچھی سبیل اور دل و دماغ کا سکون انہیں مرحمت فرما، مولا کریم عافیت والا مال، عافیت والی عمر، عافیت والی زندگی، عافیت والا عروج، عافیت والی طبیعت، عافیت والا مولا کریم ضمیر عطا فرما، ایمان پر ثابت قدم رکھ، کل قیامت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے ہم تمام مسلمانوں کو بہر امن فرما۔ آئیے میرے ساتھ مل کر حضرت امام بوسری علی رحمہ کیے تحریر کردہ ان اشعار کے ذریعے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ یہی چیز ہے محبت کی علامت کہ جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کا ذکر پھر کثرت سے کرتا ہے۔ امام بوسری کو جب کچھ شکایت ہو گئی تو انہوں نے سرکار کے ذکر کا ایک ترانہ لکھ دیا اور ایک نعت کا قصیدہ لکھ دیا، یقیناً وہ علامت کامل ہوئی، رب کی جانب سے اذن ہوا، مصطفیٰ نے کرم فرما دیا۔ محمد سید القونین و ساقالی والفریقین من عرب و من عجم مولایا آمین یا رب العالمین۔ بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم وصلی اللہ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینۃ فرشہ و قاسم ارزاقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور کی محبت کو پیدا کرنے کا عمل یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر پاک کی کثرت کی جائے، آپ کی احادیث، آپ کی سیرت اور آپ کے لمحات زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اور جہاں پر اچھے اشعار لکھنے والے موجود ہوں کہ جو اعتدال میں رہتے ہوئے نعت کے اشعار لکھتے ہیں، اور پڑھنے والے اگر خوبصورت انداز میں پڑھتے ہو جس سے جسم میں چلبلی نہ ہوتی ہو رو بیٹھتا ہو، بندہ ناچتا نہ ہو رو بیٹھتا ہو، سرکار کے مقام کا رو بیٹھتا ہو، اچھلتا نہ ہو بلکہ وہ دب کر بیٹھتا ہو اور اس کے دل میں سرکار کا رو بیٹھتا ہو، تو اس طریقے سے نعت پڑھی جائے اور وہ اشعار پڑھے جائیں تو اللہ رب العزت حضور کی محبت پتھر میں بھی پیدا کر دیتا ہے اور وہ عہد بھی سرکار سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر یہ اہتمام کیے جائیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے گندے دلوں کو بھی حضور کی محبت کے چشمے اپنی پاکیزگی سے مزکا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔